من على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آپ کے امام صاحب نے آج نماز میں یہ آیت تلاوت کی، ذہن میں مضمون کچھ اور تھا، لیکن اس آیت شریفہ کی تلاوت نے وہ دھارا ادھر پلٹوا دیا. اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور جب آپ کو دفن کیا گیا تو ایک آواز آئی: یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اے نفس، نفس جس کی صفت ہے مطمئنہ، یعنی جس کو ہماری یاد سے چین ملتا ہو. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دار برکاتہم العالیہ کہ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہی کی یاد سے چین ملتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تصور بھی اس کے چین کو اڑانے کے لیے کافی ہے. یعنی ایک تو ہے نافرمانی کا کرنا تو بہت بڑی چیز ہے. ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: دائم اندر آپ کار ماہی است. یہ جو یہ والے پنکھے کچھ آواز ان کی زیادہ ہوتی ہے، یہ والا پنکھا بند کروا دیں، جنریٹر چل رہا ہے. اچھا ہاں بس پھر ٹھیک ہے، میں سمجھا پنکھوں کی آواز ہے. کیونکہ اب رش کم ہو گیا نا تو ان پنکھوں کے ان پہ بھی گزارا ہو جائے گا. باقی تھوڑا سا صبر کر لیں ہم بھی اور آپ بھی. تو ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دائم اندر آپ کار ماہی است، کہ ہمیشہ پانی کے اندر رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے. دائمن ہمیشہ، اندر آپ یعنی آپ مانے پانی، ہمیشہ پانی کے اندر رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے. لہذا ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا جب یہ شعر پڑھایا میرے مرشد میرے شیخ نے تو فرمایا کہ دیکھو، ایک مچھلی سے کسی نے کہا کہ آج کل پہاڑوں سے برف پگھل کر دریا میں شامل ہو رہی ہے. جون کا زمانہ ہے، پہاڑوں سے برف پگھلتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دریا میں ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے، برودت اور ٹھنڈک، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دریا کے اندر طغیانی اور سیلاب کی کیفیت ہوتی ہے، جیسے آج کل شروع ہو چکا ہے، اور اس کا اثر سمندر پر بھی پڑتا ہے. لہذا یہ جو مہینے ہیں مئی جون جولائی، حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ان مہینوں میں سمندر پر جانے کی اجازت نہیں ہے، جائے تو نہانے کی اجازت نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے. کیوں؟ کیونکہ سمندر میں بھی طغیانی ہوتی ہے اور تیزی ہوتی ہے, اس کا نتیجہ ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک گزارش تھی کہ جو حضرات معذور ہیں, یعنی جن کو کوئی عذر ہے جیسے کمر میں درد یا بڑھاپا بھی عذر ہے, وہ تو ٹیک لگا کر سن لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جن کو عذر نہ ہو, بلا عذر ٹیک لگانا یہ خلاف ادب ہے. معذور کو تو شریعت نے اجازت دی, جیسے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے, شریعت کی طرف جاتا. اور کوئی آدمی بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی, چاہے وہ جہاز میں بھی ہو اور چاہے ریل گاڑی میں بھی ہو. یعنی ریل گاڑی میں بھی کھڑا ہونا ضروری ہے. اگر مان لو کہ جھٹکے آتے ہیں تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ جھٹکے جب آئیں تو جھٹکا آنے لگے تو سہارا لے کر پکڑ سکتا ہے, لیکن بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. لہذا ریل گاڑی میں اگر جھٹکا آتا ہے تو سہارا لے کر پکڑ سکتا ہے, لیکن بیٹھنے کی اس وقت بھی اجازت نہیں ہے, چاہے وہ جہاز ہو چاہے ریل گاڑی ہو. اس لیے دیکھیں نا, دین کا ادب بہت بڑی چیز ہے. مدینہ شریف جب صحابہ کی ہجرت ہوئی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی بیمار ہو گئے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے, خاص صحابہ میں ہے یہ, صحابہ میں ممتاز حیثیت کے حامل ہیں یہ حضرات, اور دوسرے صحابہ بھی بیمار ہوئے تو گھبرا گئے کیونکہ ہجرت کر کے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کا عرض کیا, اور کیا عرض کیا؟ کہ مدینے کی آب و ہوا, ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلاں علاقے کی آب و ہوا ہم کو موافق نہیں آئی, ہم کو سوٹ نہیں کیا. تاکہ لوگ آج کل اردو کم سمجھتے ہیں, ذرا سوٹ پہننے والے ذرا سوٹ بولے تو صحیح سمجھ جاتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ کہ جی فلاں جگہ کی آب و ہوا ہم کو سوٹ نہیں کرتی یا موافق نہیں آئی. لیکن صحابہ کا ادب دیکھیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھتے تھے مدینہ شریف سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف سے محبت, یہاں تک کہ جب آپ مدینہ شریف میں داخل ہوتے تو اپنی چادر مبارک اتار کر اوٹری پہ رکھ دیتے اور فرماتے کہ مدینہ شریف کی آب و ہوا اور مٹی مجھ کو لگ جائے, اتنی محبت تھی آپ کو. لہذا آپ کی یہ محبت کو چونکہ صحابہ نے دیکھا, اس لیے کیا عرض کیا؟ یہ نہیں عرض کیا کہ مدینہ شریف کی آب و ہوا ہم کو موافق نہیں آئی, بلکہ عرض یہ کیا کہ مدینہ شریف کی آب و ہوا کے ہم موافق نہیں ہیں. ادب دیکھیے. جیسے میرے مرشد میرے شیخ نے سنایا, ادب دیکھیے, بہت بڑی چیز ہے. اور یاد رکھیے گا, ہمارا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ ادب ہے. ایک آدمی اگر عمل میں کمزور ہوگا, ادب جو ہے نا اس کا راستہ ایسی تیزی سے طے کرائے گی کہ بس. مثل مشہور ہے, با ادب با نصیب, یہ مثل مشہور ہے, با ادب با نصیب. ادب والا قسمت والا ہوتا ہے اور بے ادب بے نصیب, اور جو بے ادب ہوتا ہے اس کے نصیب بھی بس, اور کم ادب کم نصیب. تو میرے مرشد میرے شیخ نے سنایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ گھر میں موجود تھے, کھانا تناول فرما رہے تھے, کھانا کھا لیا. اب گھر والی سے یہ کہنا تھا برتن اٹھا لو. ہم لوگ تو بیویوں پر حاکم ہیں اور بیویوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں, در حقیقت مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بیوی جو ہے بیوی پر حاکم تو ہیں, کیونکہ الرجال قوامون علی النساء, لیکن وہ حاکم ایسے ہیں جیسے ہمارے حکمران ہم پر حاکم ہیں، کہ وہ جیسے ہم پر چودراہٹ دکھاتے ہم بھی ویسے ہی چودراہٹ دکھاتے ہیں. حالانکہ حکمرانی کا مطلب یہ تھا کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنا. اس درجے کے حکمران ہیں، حکمران بھی اور ہم لوگ اپنی بیویوں پر، یعنی اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا ہمارے ذمہ ہے، یہ حکمرانی. ورنہ حقوق میں دونوں برابر ہیں. آ جائیے، آئیے اور آگے آئیے، یہاں جگہ ہے جناب آپ کے لیے، آئیے. ورنہ دراصل حکمران نہیں ہے بلکہ جس کو کہتے ہیں لائف پارٹنر. آئیے مولانا، لائف پارٹنر، شریک حیات اور شریکہ حیات. کیسے ہیں آپ؟ کچھ آپ ہو گئے، کچھ ہم دھکا لگا دیں آپ کو. تو حکیم الامت تھانوی رحمت، تو ہم لوگ ہوں، کھانا اٹھاؤ، برتن اٹھاؤ، یا بہت ہی کوئی تمیزدار تہذیب یافتہ ہوا تو کہے گا برتن اٹھا لیجئے. اب حکیم الامت کو دیکھیے، اب آپ سوچیں، اپنا ذہن پہلے بنا لیں، اس سے زیادہ ادب کیا ہو سکتا ہے کہ سنیے، میری شریکہ ہے یار، میری گھر والی، برتن اٹھا لیجئے. کیا اور بول سکتے ہیں؟ آپ اپنا ذہن سوچ لیجئے پہلے کہ کہاں تک جا سکتے ہیں ادب میں اور تہذیب میں. اپنا ذہن بنا لیں کہ کتنا ادب ہو سکتا ہے. اب حکیم الامت کا جملہ سنیے کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی گھر والی سے کیا فرمایا. فرمایا کہ برتن اٹھوا لیجئے. تو گھر والی نے کہا، گھر والی نے کہا کہ یہاں اور کون ہے نوکرانی جو برتن اٹھانے آئے گی؟ برتن تو مجھے اٹھانے ہیں، پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ برتن اٹھوا لیجئے؟ تو حکیم الامت نے فرمایا، واقعی بات تو یہی ہے کہ کوئی اور اٹھانے والا نہیں ہے، آپ کو اٹھانا ہے، لیکن اس میں آپ کا ادب ہے. ایک تو ہوتا ہے نا برتن اٹھا لیجئے، اور ایک ہے برتن اٹھوا لیجئے. کام تو انہیں کو کرنا ہے، لیکن الفاظ کی تعبیرات کا فرق دیکھیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والے کے علوم کیسے ہیں. اور سوچے کہ ہم اپنی ذہن میں کتنا ادب لے کر آتے، کتنی تہذیب کے الفاظ لے کر آتے، لیکن حکیم الامت کے جملے کو سوچئے کہ برتن اٹھوا لیجئے. سمجھ میں آ رہے جناب؟ یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہے. اس لیے میرے پیارے دوستوں، جو میں نے گزارش کی تھی کہ جس کو کوئی عذر ہو، یا بہت مان لو بہت تھکاوٹ کی وجہ سے کمر میں درد ہو، اس میں تو بھی ایج فیکٹر کو، ایج فیکٹر کے فیکٹر کو بھی رکھیں. لہذا جن حضرات کو کوئی عذر ہو، بے شک ٹیک لگائیں، خوشی کی بات ہے، معذور ہے، بڑھاپا ہے، جیسے حضرات کرسی پر تشریف رکھے، ہمیں خوشی ہے اس چیز سے، کیونکہ عذر ہے. ہمارے ان دوست سے میں نے پچھلی دفعہ ایک وعدہ لیا تھا، میں نے کہا آپ کرسی پر بیٹھے لیکن قریب بیٹھے، کیونکہ دوستوں کی دوری سے ایک دل پر ایک عجیب غم ٹوٹتا ہے، جب قریب ہو جاتے ہیں نا ایک خوشی ملتی ہے. اور آگ کے جتنا قریب ہو گرمی اتنی زیادہ لگتی ہے. تو ماشاءاللہ ان کے دیکھیے کہ انہوں نے یاد رکھا، قریب آ گئے. میں حیران ہو گیا کہ ایک مہینے پہلے پرانی بات کو یاد رکھا، اور مجھے بھی یاد تھی. لہذا یاد کا تبادلہ دونوں کی طرف سے ہو گیا. تو میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو زمانہ ہے، جون جولائی کا زمانہ، اس میں پہاڑوں سے برف پگھل کر دریاؤں کے ذریعے سے سمندر میں پہنچتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دریا کا پانی ٹھنڈا، دریا میں سیلاب اور طغیانی کی کیفیت، اور نتیجے میں سمندر میں بھی یہ عالم ہوتا ہے. اور اس کی تمہید سے پہلے میں نے ایک شعر پیش کیا تھا اور اس شعر کا ایک مصرع پیش کیا تھا کہ دائم اندر آپ کار ماہی است، ہمیشہ پانی میں رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے. تو اب ٹھنڈک کا زمانہ آیا، دریا میں طغیانی آ گئی، تو مچھلی کو کسی نے دعوت دی کہ دیکھو آج کل پانی میں ٹھنڈک بہت ہے، ہمارے کراچی والوں کو نزلہ دیکھو کتنا ہو رہا ہے، ہر آدمی کی ناک، ہر آدمی ناک آؤٹ کر رہا ہے، سب کو نزلہ کھانسی، یہ کیفیت ہے اس کے اثر سے. لہذا تم بھی ایک کام کرو کہ پانی ٹھنڈا بہت ہے، ایک کام کرو کہ سمندر سے ذرا ہٹ کے، سمندر سے ذرا ہٹ کے ساحل پر ہمارا ہٹ ہے، ریسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے، آؤ وہاں پر کچھ دن گزار لو، کیونکہ ایک تو پانی ٹھنڈا ہے، تمہیں نزلہ اور کھانسی ہو جائے گی، مچھلی کو دعوت ہے جناب یہ. اور دوسری بات یہ کہ آج کل بڑی مچھلیاں بھی آ گئی ہیں اور مگرمچھ بھی آ گئے ہیں جو چھوٹی مچھلی کو کھا جاتے ہیں. لہذا ہٹ پہ آؤ، ہمارے ہٹ میں آؤ، وہاں پر ایل سی ڈی ٹی وی بھی لگا ہوا ہے، یہ فیسلٹی بھی ملے گی آپ کو، اور کڑھائی، ملائی بوٹی، نہاری، پاکستان چوک میں نہاری کے تذکرے کے بغیر کام نامکمل ہے، اور ربڑی، اور ماشاءاللہ شابان کا حلوہ، کیونکہ قریب ہے نا، آج 11ویں رات ہے شاید 10 ہے، تو بس حلوہ چند روز کے فاصلے پر، اور پٹاخوں کا کام تو شروع ہو چکا. اور گزشتہ بیان میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ میرے مرشد، میرے شیخ نے فرمایا کہ شیطان، یہ شعبان کی رات مبارک رات ہے، اگر کوئی آدمی روزہ بھی رکھنا چاہے 15 شعبان کا تو ماشاءاللہ ثواب کی چیز ہے. فرمایا کہ 15 شعبان کو، اب وہ مبارک رات ہے، اس رات سے فائدہ اٹھانے کے لیے شیطان نے دو کام سکھائے، یا میں نے مجاز مرسل بولا ہے. وہ ایک کام یہ کہ کیونکہ اس رات فرشتوں کی آمد ہوتی ہے اور فرشتوں کو بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، لہذا ایک تو شیطان نے پٹاخے ایجاد کروائے کہ پٹاخے مارو. 15 شعبان اور پٹاخے کا عجیب جوڑ ہے، یعنی نامکمل رہتی ہے. ابا بھی بچوں کو خود پیسے دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا رانی بم لے کے آؤ، پھل جڑی لاؤ، پھل جڑی. وہ ایک بچے نے اپنی ماں سے کہا نا کہ اماں اس سال 15 شعبان میں جو پٹاخے ہیں میں اس دکان سے لوں گا. ماں حیران ہو گئی کہ یہاں سے کیوں، ارے بھائی یہ تو گرلز ہاسٹل ہے، یہاں سے کیسے لے گا. کہا نہیں اماں، ابا کہتے ہیں کہ ساری پھلجڑیاں یہی رہتی ہیں. تو ابا اپنے پیسے خود دیتا ہے. اور کتنی عجیب بات ہے کہ آپ بتائیے، اگر ہمارا بچہ 100 کے نوٹ کو یا 500 یا 1000 کے نوٹ کو آگ لگائے، اس بات کو کوئی باپ برداشت کرے گا؟ لیکن انہی پیسوں سے پٹاخے خرید کر اس کو آگ لگانا، تو نوٹ کو آگ لگانا یا پٹاخے کو آگ لگانے میں کوئی فرق ہے بھائی؟ بات تو ایک ہی ہے نا، کان یوں نہیں یوں پکڑ لیا، بات وہی ہوئی کہ اپنے پیسے کا نقصان ہے. تو ایک کام یہ کیا تاکہ بدبو پھیلے، نمبر دو کام کیا، حلوہ کھلایا، سوجی کا حلوہ، دال کا حلوہ، چنے کا حلوہ وغیرہ وغیرہ، پھر رنگ مختلف، اور پھر تھوڑا حلوہ نہ کھاؤ، خوب کھاؤ، پہلے بیسمنٹ بھرو، پھر اس کے بعد گراؤنڈ فلور، اب تو میزانائن فلور بھی بننے لگے ہیں، اس کے بعد فرسٹ فلور اور یہاں تک کہ ٹاپ فلور تک کھاؤ، خوب حلوہ کھاؤ. پھر اس کے بعد اب مسجد میں عبادت کے لیے آئے تو ظاہر بات ہے جب اتنا حلوہ ٹھوسا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا، پیٹ میں پٹاخے شروع ہوں گے، یعنی باہر پٹاخے الگ، اور ادھر پٹاخے الگ، ابھی کیا عبادت کرے گا؟ اس طرح محروم کیا، ایک بات. اور دوسری بات عرض کی تھی، اس کے سلسلے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ روایت یہ پیش کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی کو معلوم چلا یمن میں قرن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو آپ نے ان کی محبت میں ایک ایک کر کے کئی دانت توڑ دیے. تو پھر ان کی ماں نے ان کے لیے حلوہ پکایا، کہا اس لیے ہم حلوہ کھاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا یہ بات گزشتہ دفعہ بھی کہ ہم اس روایت پر ابھی روایت پر یہ بحث نہیں کر رہے کہ روایت صحیح ہے یا غلط، لیکن اتنی سی بات ہے کہ غزوہ احد شوال کے موقع پر ہوئی. کیوں مفتی صاحب؟ مانا شوال میں ہوئے غزوہ احد، اور حلوہ کھایا جا رہا ہے شعبان میں، یعنی جس میں دو مہینے باقی ہیں ابھی ایڈوانس میں. ہم لوگ کیا بن رہے ہیں؟ ایڈوانس میں حلوہ خور بن رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ حلوہ کھاتے شوال میں تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن ایڈوانس میں ایک تو دو مہینے پہلے حلوہ کھانا نمبر ایک، اور پھر دوسرا کام دیکھیے، حضرت اویس کی محبت میں اگر تھا انہوں نے تو پہلے دانت توڑے تھے. ہم لوگ کتنے ہوشیار ہیں، دانت نہیں توڑتے، حلوہ ٹھوسنا شروع کر دیتے. تو میرے پیارے دوستوں، اس مچھلی کو کہا کہ دیکھو ایل سی ڈی ٹی وی ہے ہمارے ہٹ میں، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ قالین کا بیٹھنے کا بہترین انتظام ہے، چارپائی ہے، اور پورا ماحول کلاسیکل بنایا گیا ہے، بالکل پرانے طرز کا، گاؤں کے طرز کا، تاکہ زیادہ انجوائے کر سکیں، نیچرل بیوٹی کی طرف ہم گئے ہیں. اور ساتھ میں اس مچھلی سے کہا کہ تمہیں مچھلی کے کباب بھی ملیں گے، آؤ ادھر. کیا تم دریا میں ہو جہاں کے کھانسی ہو جائے گی اور وہاں تمہیں بڑی مچھلی کھا جائے گی؟ تو میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں، آج تک آپ نے کسی مچھلی کو کھانستے ہوئے دیکھا بھائی؟ کہ ڈاکٹر کے پاس پہنچی ہو، آج کل کھانسی بہت ہو رہی ہے، نزلہ بہت رہا ہے، ٹشو سے صاف کیا تو پورے سمندر میں ٹشو ہی ٹشو، اور کھانستے ہوئے نہیں دیکھا، چاہے کتنا ہی ٹھنڈا پانی. بلکہ جب گرمی ہوتی ہے نا تو مچھلی جو ہے دریا کی گہرائی میں اور سمندر کی گہرائی میں چلی جاتی ہے، کیونکہ جب سمندر کی ظاہری سطح سورج کی گرمی سے گرم ہو جاتی ہے تو مچھلی کو یہ برداشت نہیں ہے، لہذا وہ اور دریا کی گہرائی میں چلی جاتی ہے ٹھنڈک میں، اس کو تو ٹھنڈک چاہیے. اور دوسری بات کہ بڑی مچھلی یا مگرمچھ، تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بڑی مچھلی اور مگرمچھ کھائے یا نہ کھائے، دو صورتیں ہو سکتی ہے نا، لیکن دریا سے نکلنے میں تو میری موت یقینی ہے. لہذا اب نفس مطمئنہ کو سمجھیے، لہذا جس طرح سے میرے دوستو مچھلی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی، پانی اس کے لیے ضروری ہے. بلکہ میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو مچھلی کو، دیکھو مچھلی جہاں جاتی ہے پانی اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے. اگر آپ اپنے گھر میں مچھلی پالنا چاہیں گے تو پہلے پانی کا بندوبست کریں گے، پھر مچھلی کو لے کر آئیں گے. فرمایا اسی طریقے سے، اور پانی کا تصور بھی اس کے لیے موت ہے، پانی سے نکلنے کا تصور بھی اس کے لیے موت ہے. فرمایا اسی طرح سے نفس مطمئنہ کے معنی وہ نفس اور وہ جان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی یاد ان کے لیے چین اور اطمینان کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ان کے لیے موت سے بڑھ کر ہے. نافرمانی تو دور کی بات، نافرمانی کا تصور بھی موت سے بڑھ کر ہے. اور یہاں پر میں اپنے شیخ اور مرشد کی ایک بات سناتا ہوں. حضرت والا نے فرمایا کہ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بلخ کی سلطنت اللہ کی محبت پر، اللہ کے نام پر فدا کی تھی. بلخ کی سلطنت، اور آدھی رات کو شاہی لباس کو اتار کر، فقیری کا لباس پہن کر، شاہی عزتیں، شاہی آرام، شاہی محل، شاہی کھانے کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں فقیری اختیار کی. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر وہ بادشاہت کو نہ چھوڑتے، آج ان کو کوئی پوچھنے والا ہوتا؟ آج ان کا کوئی تذکرہ ہوتا؟
لیکن فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں سلطنت کو ترک کیا اور وہ کیا بنے؟ تارک سلطنت. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ ان کو عزت ملی. اور سلطنت کو چھوڑنے کے دو طریقے ہیں, چھوڑنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے تارک سلطنت اور ایک ہوتا ہے متروک سلطنت. دونوں کا فرق کیا ہے؟ کہ ایک تو فرق یہ ہے کہ ایک نے خود سلطنت کو چھوڑا اور سلطنت کو قبول نہیں کیا اور سلطنت کو خود چھوڑا, اور ایک وہ شخص ہے جس کو سلطنت نے لات مار کر نکال دیا. یہ کون ہے؟ یہ متروک سلطنت ہے. فرق سمجھ میں آ گیا نا؟ ایک تارک سلطنت, ایک متروک سلطنت, دونوں میں فرق ہے کہ نہیں بھائی؟ تارک سلطنت کی عزت ہے اور متروک سلطنت کی عزت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو عاشق سلطنت ہے. سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی عزت اس لیے کہ وہ تارک سلطنت تھے. اگر عاشق سلطنت ہوتے اور سلطنت کو ترک نہ کرتے, آج ان کا نام لیا جاتا مسجد کے اندر. اور یہ فقیہ تھے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے اور محدث بھی تھے. سلطنت کو چھوڑنے کا انعام ملا اللہ کے نام پر. لہذا ایک ہے تارک سلطنت اور ایک ہے متروک سلطنت. اب آگے سنیے, میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ تم زندہ بھی ہوگے لیکن گناہ نہ کر سکو گے. ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ گناہ, زندہ رہتے ہوئے گناہ نہ کر سکے گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے آنکھوں کی روشنی چلی گئی, اب وہ کہے کوئی اندھا کہے کہ میں عورت کو نہیں دیکھوں گا, کیا کمال کیا اس نے؟ گناہ کی طاقت ختم. اب حسینوں کو کہہ رہے اب بس ہماری تمہاری چھٹی. گردے بالکل فیل ہو گئے, ڈاکٹر نے کہا تو ایک قطرہ شراب بھی مت پینا, ورنہ جس دن تمہارے حلق میں ایک قطرہ شراب کا گیا بس اسی دن تم قبرستان پہنچو گے. تو ڈر کے مارے شراب چھوڑ دی. گال میں کینسر ہو گیا یا کوئی دانا پھوڑا نکل آیا, جیسے میرے مرشد کے ایک رشتے دار تھے, حضرت ان سے فرمایا کرتے تھے بھائی ایک مٹھی داڑھی رکھ لو, کیونکہ مردوں کے لیے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے اور واجب کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی وتر کی نماز نہ پڑھے, وتر کی نماز واجب ہے, وہ گنہگار ہے, اس کی قضا بھی ہے, وتر کی قضا بھی ہے. اگر کوئی آدمی کسی کے وتر چھوٹے ہو اس کو بھی قضا کرنے, لیکن اگر وہ مسجد میں قضا کر رہا ہو تو جب تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس آدمی کو چاہیے کہ مسجد میں بغیر اللہ اکبر کہہ کر بغیر ہاتھ اٹھائے دعائے قنوت شروع کر دے, لیکن ہاتھ نہ اٹھائے. کیوں؟ بہت بڑا راز ہے اس میں. وہ راز یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ ان کی نماز قضا ہے. لہذا میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس چونکہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ اس نے گناہ کیا ہے اور گناہ پر گواہ نہ بنانا چاہیے, اس لیے بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر بغیر ہاتھ اٹھائے دعائے قنوت شروع کر دے. ہاں اگر تنہا پڑھ رہا تب ہاتھ اٹھا کر پڑھے, اور اس سے اس کی نماز میں کوئی فرق واقع نہیں آئے گا. لیکن آپ دیکھیے شریعت نے کتنا ہمارا خیال رکھا کہ ہمیں ذلیل ہونے سے بچایا, کیونکہ ہر آدمی کو پتا چلے گا اچھا آپ کی بھی قضا نماز ہے, یار عجیب بات ہے کہ آپ تو بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے, تو اس کی نگاہ میں حقارت آئے گی. لہذا ایسا کوئی کام کرنا جس سے لوگ ہمیں حقیر سمجھے, ایسا کام کرنا درست نہیں ہے. تو میرے دوستو میرے مرشد کے وہ رشتے دار حضرت ان سے فرماتے تھے داڑھی رکھنے کو، وہ داڑھی نہیں رکھی. ایک مرتبہ ہندوستان حضرت کا جانا ہوا تو دیکھا ان کی داڑھی، حضرت بہت خوش ہوئے کہ الحمدللہ آپ نے داڑھی رکھ لی. اب وہ صاحب کیا کہتے، کہتے مولوی صاحب میں نے تم مولویوں کی جیسے داڑھی نہیں رکھی ہے. اب حضرت حیران، اب آپ دیکھیے داڑھی رکھی، اب نیت دیکھیے. انہوں نے کہا کہ میں نے داڑھی اس لیے رکھی ہے کہ میرے ایک پھوڑا نکل آیا تھا، اس پھوڑے کی وجہ سے اس کو جب کٹوایا تو عیب تھا، تو اس عیب کو چھپانے کے لیے میں نے داڑھی رکھ لی. میرے مرشد رونے لگے، روتے ہوئے فرمایا ارے ظالم اس وقت بھی تو اگر اللہ کے لیے داڑھی رکھ لیتا تو تیرا عیب تو خود بخود چھپ جاتا، لیکن کم سے کم تجھ کو داڑھی کا اجر تو ملتا. لہذا اب ختم ہو گئے، چلو داڑھی رکھ لو. چہرہ خراب ہو گیا، چلو اب شرعی پردہ کر لو، اب برقع پہن لو. کیوں چہرہ کبھی ایسا ہوتا ہے جھلس جاتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے. چہرہ جھلسا تو ہونے کا عیب لگے گا، پہلے تو ہمارا حسن تھا. اس لیے بعض عورتیں کہتی بھی ہیں ہم کیوں پردہ کریں، ہم تو حسین ہیں. پردہ تو وہ کرے جس کے پاس حسن نہ ہو، ایسی بھی ہیں. ہم کیوں کہہ رہے ہیں، ہم تو اسمارٹ ہیں، ہم تو بتائیں گے ہمارا حسن پتا چلے. ہم تو ہاف سلیو کی شرٹ پہنیں گے یا سلیو لیس پہنیں گے، ہم تو سب کو دکھائیں گے، ہم مولویوں کی نہیں مانیں گے. اب اس کا کوئی ایسا واقعہ ہوا، انہوں نے کہا چلو برقع پہن لو. جیسے آج کل ایک فتنہ اور بھی چلا ہے کہ لڑکے لڑکیاں ملاقات کے لیے وہ لڑکی صاحبہ برقع پہن کر آ جاتی ہے، یہ بھی ایک فتنہ چلا ہے کہ پتہ نہ چلے نا کہ کون ہے، اس لیے وہ برقع پہن کر لڑکے کے ساتھ گھومنے کے لیے، جس کو عرف کی زبان میں ڈیٹنگ بولتے ہیں، اس ڈیٹنگ کے لیے وہ برقع پہن کر آ جاتی ہے. با پردہ، ماشاءاللہ، حیادار، بے شرمی کی انتہا، ساری بے شرمی برقعے میں گویا چھپا لی. یہ بھی ایک اسٹائل ہے، برقعے کو سہارا بنا لیا اپنی بے شرمی کے کاموں پر پردہ ڈالنے کے لیے. تو اب وہ جو اس نے پردہ کیا اپنے اللہ کے لیے نہیں کیا، تو یہ کیا ہے، اس کا نام ہے متروک معصیت. وہ تاریخ سلطنت اور متروک سلطنت کی لغت اور ورڈ وہ آپ کو سمجھ آ گیا تھا نا جناب، اب اسی سے سنیے. ایک ہے تاریخ معصیت، ایک ہے متروک معصیت. ایک یہ ہے کہ جس کو گناہ کی طاقت موجود ہے، جس کے اندر مال بھی ہے اس کے پاس، جوانی بھی ہے، حسن بھی ہے، اور معشوق بھی تیار ہے، ہر طریقے کا اسباب موجود ہے، گناہوں کے جان مال آبرو سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی کی محبت میں گناہ نہیں کرتا، یہ شخص ہے تاریخ معصیت. ٹھیک ہے، تاریخ معصیت، جس نے معصیت اور نافرمانی کو چھوڑ دیا، اور یہی وہ شخص ہے کہ جس کی گردن سے اللہ تعالی غلامی کا طور نکال کر اس کے سر پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج سجاتے ہیں، یہی ہے وہ شخص. اور ایک ہے متروک معصیت، جس کی میں نے وضاحت کر دی کہ کچھ قابل نہیں رہے، چلو اب چہرہ خراب ہو رہا ہے داڑھی رکھ لو، چہرہ خراب ہو رہا ہے چلو برقع پہن لو، اب گناہ کے قابل نہیں رہے، حسینوں کو کہا چلو اب چھٹی، کیونکہ اب تو طاقت کی گولیاں بھی اثر نہیں کرتی، اب بدماشی بھی چھوڑ دی، زنا بدماشی یہ کام کرتے وہ بھی کیوں، طاقت قابل نہیں رہے نا. تو یہ کیا ہے، یہ متروک معصیت ہے. کیا اب یہ گناہ، گناہ نے اس کو چھوڑ دیا. یہ شخص بے شرم اور کمینے پن کی انتہائی مقام پر ہے. اور اس شخص کی اللہ تعالیٰ کیا، اس شخص کی اللہ تعالیٰ کیا، میرے دوستو کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ گناہ کے قابل نہیں رہا. کمال یہ ہوتا، میرے مرشد یہ شعر اکثر سنایا کرتے ہیں، کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا، کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا کہ ایک دفعہ جاؤ اور مر کے کٹ کے بھر جاؤ. جیسا آدمی تو روزانہ ہر وقت گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا, یہ ہم سے نہیں ہوتا جناب. جاؤ جان دو اور مر جاؤ بس, اس راز سے واقف نہیں. ہائے پروانے, ابھی پروانوں کو ایک مرتبہ شمع پر قربان ہو گئے, ختم ہو گئے. ذرا شمع کو بھی تو دیکھے, جلتی رہتی ہے, کٹتی رہتی ہے, مرتی رہتی ہے, لیکن روشنی پھیلاتی رہتی ہے. ایک پروانے کو دیکھے, وہ اسی شمع پر مر رہا ہے, اسی شمع پر مر رہا ہے, اور مر کر اپنی زندگی ختم کر دی. کیا ہوا؟ ایک وہ ہے جو ہر لمحہ ہر سانس اپنی حرام تمناؤں کا خون کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے ہر تکلیف کو برداشت کرتا ہے. سوچو اس کی وفاداری کا کیا عالم ہے. یہ وفاداری سمجھ میں آ رہی ہے جناب؟ وفادار ایک وہ ہے, ایک ہے تاریخ معصیت, ایک ہے متروک معصیت. آپ فیصلہ کریں وفادار کون ہے. جس کو گناہوں نے لات مار دی, شاعر کہتا ہے جب تک مال تھا جیب میں میری, جب تک مال تھا جیب میں میری, وہ کہتی تھی میں ہوں تیری. نوٹ ہے تو معشوق بھی آگے پیچھے, یار لوگ بھی آگے پیچھے. یار چلو نا ذرا نہاری تو کھلا دو, کیونکہ جب نوٹ ہوتا ہے تو ہر کوئی پوچھتا ہے, اور جب نوٹ نہیں ہوتے پھر کوئی پوچھتا ہے بھائی؟ ایک نوجوان بچے نے سب مجھ سے عجیب شکایت کی. اب آپ شکایت دیکھیے کتنی عجیب و غریب ہے. میں نے اس سے کہا بھائی, نوجوان سے مراد ہے وہ ماشاءاللہ 26-27 سال کا. میں نے کہا تمہاری ماشاءاللہ اتنی اچھی تنخواہ ہے, تنخواہ بھی ماشاءاللہ اس کی اچھی خاصی, تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے میرے ماں باپ نہیں کرتے. میں نے کہا بھائی کس چیز کی کمی ہے؟ ماشاءاللہ گھر تمہارا اپنا. ایک عذر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک عذر پیش کیا جاتا ہے کہ جی بہنوں کی شادی نہیں. میں نے کہا تمہاری بہن کی بھی شادی ہو گئی, اب کیا فکر ہے؟ انہوں نے کہا تھا میری ماں کہتی ہے کہ میں تیری شادی جلدی نہیں کروں گی. میں نے وجہ کہا, وجہ یہ ہے کہ تو بیوی شادی کرے گا, بیوی کو خرچہ دے گا, ہمیں نہیں دے گا. اب آپ بتائیے کتنی عجیب بات ہے. تو اس میں اس بچے کا قصور ہوا یا ماں باپ کا قصور ہوا؟ اس بچے کا کیا قصور ہوا؟ گویا کہ اپنے کو اپنے عمل سے اس کو بتایا کہ ہمیں تیرے صرف نوٹوں سے مطلب ہے. اور شروع سے تربیت یہ کی نا, جب شروع سے تربیت ماں باپ نے یہ کی تو نتیجہ کیا ہوا؟ کہا میں نے کہا یار ایسی کیا بات کر رہے ہیں, ماں باپ ایسے تھوڑی ہوتے. کہنے نہیں مولوی صاحب آپ کیا بات کرتے, جب میری جاب نہیں تھی, میں جاب لیس تھا, بے روزگار تھا, تو مجھے تو کھانا بھی نہیں ملتا تھا, خود ہی کھانا پڑتا تھا کھانے کے لیے. اور اب میں جب گھر میں آتا ہوں تو میرے جوتے اتارنے سے پہلے کھانا حاضر ہوتا ہے. یہ وہ فیکٹس ہیں, یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں. گویا کہ ہم اپنے عمل سے اپنی اولاد کو متنفر کرتے ہیں. یہ حقیقتیں ہیں جناب ہمارے معاشرے کی. جیسے اس نے کہا تو اب کیا عالم ہوگا. اور ایک ہمارا رویہ اور بھی ہے, اگر ہمارا بچہ راتوں کو 3 بجے گھر آئے, فلمیں دیکھے, نمازیں نہ پڑھے, حسینوں کے ساتھ گھومے, گانوں پر ڈانس کرے, مختلف پارٹیز میں شرکت کرے, تمام جو بےہودگی کے جتنے ڈیز ہیں, ویلنٹائن ڈے ہو, ہیپی نیو ایئر ڈے ہو, وغیرہ وغیرہ, کرسمس ڈے ہو, اس میں جا کے شریک ہو, ہم اپنی اولاد کو کچھ نہیں بولتے. اور وہ بات ہی ہم سے کیسے کرے گا؟ کیا ہے آپ کو کھانا لاؤ, حکم چلائے گا ماں باپ پر. لیکن وہی بچہ کسی عالم کے پاس چلا جائے, کسی اللہ والے کے پاس چلا گیا, اب وہ اس کو سکھا رہا ہے بیٹا جماعت سے نماز پڑھو, ایک مٹھی داڑھی رکھو, اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر کرو, اور دیکھو ایسی تقریبوں میں شرکت مت کرو, یہ بےہودگی, حسینوں سے سلسلہ منقطع کرو, ڈسکنیکٹ کرو, رابطے کو توڑو, اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. اب وہ بچہ گھر جاتا ہے, اپنی ماں کی جوتی سیدھی کرتا ہے, اپنے باپ کی جوتی سیدھی کرتا ہے, ماں کے باپ کے سر میں تیل لگاتا ہے, ماں کی ٹانگے پیر دباتا ہے. اب یہی ماں باپ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. حقیقت ہے کہ نہیں ہے جناب؟ کیوں جناب, یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے نہیں؟ کتنا بڑا ظلم ہے اس بچے کے اوپر جب وہ آوارہ گردی کر رہا ہے, ماں باپ کو ایک ٹکا پیسہ نہیں دیتا, تنخواہ کماتا ہے اڑا دیتا ہے للے تللے میں. اب وہ بےچارا ہر مہینے لا کر اپنے ماں کے ہاتھ میں پیسہ رکھتا ہے اور ماں باپ کو خوش کرنے کی فکر کرتا ہے. لیکن ہمارے ہم ماں باپ کا رویہ کتنا نیگیٹو اور منفی ہے کہ نیک کام میں لگے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور جب تک آوارہ گردی کرتا رہے, جب تک بدماشیاں کرتا رہے, ماں باپ کو پوچھے نہیں, زور زور سے گانے چلا رہا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے اور کیا کچھ نہیں حرکتیں کر رہا, ماں باپ اس کو کچھ نہیں بولتے. کتنا عجیب ہے. اب کہاں تک روئے, کیسے روئے؟ وہی بچہ فرما بردار بےچارا ماں باپ سے توازن اختیار کر رہا ہے, اب اس کو گالیاں بھی سننے کو مل رہی ہیں, اس کی پٹائیاں بھی ہو رہی ہیں, اس کو پیسے بھی نہیں ملتے. وہ جو خود کما کے دیتا ہے وہ بھی نہیں دیتے پیسے, اور پہلے ادھر 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 سب پیسہ خرچ, ماں باپ کو ایک ٹکا پیسہ نہیں دیتا, وہ خوش ہے کچھ نہیں بولتے. کیسا عجیب رویہ ہے یہ. اب اس رویے کا حل, اس رویے کا حل سوچنا چاہیے, اپنا رویہ بدلے. یہ کیا بات ہے, اللہ کی فرما برداری کرے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور شیطان اور نفس کے چکر میں سارے زمانے کی بدمائشیاں کر رہا ہے اور ہم اسے کچھ نہیں بولتے. تو یہ رویہ ہی ہے نا. تو میرے پیارے دوستوں, اور ایک بات اور, یہ ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے تینوں طرف سے, اور ساتھ میں یہ جو داڑھی کا بچہ ہے یہ نیچے والا جو ہونٹ ہے, اس ہونٹ کے نچلی طرف جو بال نکلتے ہیں, بازوں کو درمیان میں صرف نکلتے ہیں اور بازوں کو درمیان کے ساتھ ساتھ پورے ہونٹ کے نیچے نکلتے ہیں. ان دونوں صورتوں میں, ان چاہے وہ صرف درمیان میں ہونٹ کے نکلے یا اس کے برابر میں بھی نکلے, اس درمیان والے کو تو کہتے ہیں داڑھی کا بچہ, ریش بچہ. اور میرے مرشد فرماتے ہیں بچہ کبھی بڑا ہی نہیں ہوتا. حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو میں 80 برس کا ہو گیا, یہ بچہ ابھی تک بچہ ہی ہے. تو میرے دوستوں, اس بچے کا حکم یہ ہے کہ اس کا کاٹنا حرام ہے. اس کا جس طرح داڑھی کا رکھنا واجب ہے, اسی طرح سے اس داڑھی کے بچے کا بھی رکھنا واجب ہے. اب اگر یہ عذر ہو کہ ہماری نہاری کے نوالے کے ساتھ یہ بھی منہ میں گھس جاتا ہے, اور خاص طور پر نلی نہاری کھا رہے ہو تو یہ بھی اپنا نل لگا دیتا ہے بیچ میں, یعنی نال آ جاتا ہے نال. تو میرے پیارے دوستوں, میرے مرشد فرما سمجھاتے ہیں کیا انداز ہے, فرمایا کہ دیکھو جب تمہارا بچہ تمہارے منہ میں انگلی ڈال دے کھانا کھاتے ہوئے, اس کی انگلی وہ کاٹ دو گے؟ یا پیار سے سمجھاؤ گے کہ بیٹا بابا کے منہ میں انگلی نہیں ڈالتے؟ فرمایا اسی طرح داڑھی کے بچے کو تیل لگا کے ذرا اس کو نیچے کر دو, اور اس کے بعد اس کو بول دو بیٹا بابا کے منہ میں نہیں گھسا کرتے. فرمایا بچہ سمجھ جائے گا, کاٹنے کی کیا ضرورت ہے, ہو گیا نا یہ مسئلہ بھی. تو میرے دوستو, نفس مطمئن نہ یہ وہ نفس ہے, یہ وہ جان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر چین نہ آتا, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو دور کی چیز, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو دور کی چیز, نافرمانی کا تصور بھی اس کے لیے موت سے بڑھ کر ہو. لہذا میرے پیارے دوستو, اب ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ گناہ تو ایک دن ہم سے چھوٹیں گے. اگر مان لو طاقت بھی رہے, مال بھی رہے, وہ شعر سنا رہا تھا, جب تک مال تھا جیب میں میری وہ کہتی تھی میں ہوں تیری, جب تک مال تھا جیب میں میری وہ کہتی تھی میں ہوں تیری, مال گیا وہ ہوئی پرائی, اللہ مجھے معاف کرے. اب پوچھ ہی نہیں رہا. لہذا مان لو مال بھی ہے جان بھی ہے, لیکن ایک دن ہم کو مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ جب مریں گے مردہ گناہ کر سکتا ہے؟ یعنی کتنی عجیب بات ہے, مریض پر اللہ تعالی کی رحمت برستی ہے, مریض پر اللہ تعالی کی رحمت برستی ہے. لہذا حکم ہے کہ مریض کے پاس عیادت کے لیے جاؤ اور اس سے دعا کی فرمائش کرو, دعا کی درخواست کرو مریض سے. اور فرمایا آپ نے کہ دعا المریض کا دعا الملائکہ, مریض کی دعا مثل فرشتے کی دعا کے, اتنی اس کی فضیلت ہے. اس سے دعا کے لیے کہو مریض سے. اب آپ ہمارے معاشرے کا دیکھیے, مریض بیمار ہوا ہسپتال میں گیا, اب وہاں پر نرس ہے, بے پردگی کا ماحول, اب جناب تیماردار گھروں میں نہیں آتے, کوئی عیادت کرنے گھر پہ نہیں جاتا, جب مریض ہسپتال جاتا ہے سارے دوڑتے ہیں, اور وہ لوگ جو گھر میں خیریت پوچھنے بھی نہیں آتے اب وہاں رات بھر رکنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور پھر وہ ہسپتال آغا خان ہسپتال ہو, OMI, یا اسی کیٹیگری کا کوئی ایڈوانس ہاسپٹل جہاں پر کم عمر نرسیں ہوں, تو کہا چلو تھوڑا ان سے ہیلو ہائے ہو جائے گی, اب وہاں ہر آدمی رکنے کو تیار. کہا ارے میں بھی رکوں گا, کوئی گھبرانے کی بات نہیں, تمہاری ماں بیمار ہے ہم تمہیں اکیلے نہیں چھوڑیں گے, اب وہاں ہر آدمی رکنے کو تیار. اب ان کو تلاش کرو کوئی خدمت ہے تو کہاں, او جی وہ تو کیفیٹیریا میں بیٹھے چائے پی رہے. بھائی تو چائے پینے آئے ہو یہاں پہ یا خدمت کرنے آئے ہو؟ یہ تو حال ہے تیمارداروں کا, یعنی عیادت کرنے والوں کا. وہ تو عیادت کی اس فضیلت سے گئے, وہ جو فضیلت تھی وہ گئی نہیں, کیوں؟ لعنتی کام کر کے. اب مریض کا حال سنیے, بڑے میاں ہیں, آکسیجن لگی ہوئی ہے, بیوی آئی قریب, سنے آنکھیں نہیں کھول رہے, بیٹا آیا قریب, ابا آنکھیں نہیں کھول رہے, نرس آ گئی, دادا جی. اب بابا جی کی فوراً آ کے پٹ کر کے کھلی, اپنا ہاتھ بڑھائیے, آپ کی نبض چیک کرنی ہے. وہ جو ہاتھ ہل بھی نہیں رہا تھا اب تھک کر کے آگے آ گیا, وہ بھی اب اس نے نبض پہ ہاتھ رکھا, کہا دیکھو میرا ہاتھ پکڑ لیا, چھوڑنا مت. اب اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور بلڈ پریشر, ظاہر بات ہے اس کو دیکھیں گے تو بلڈ پریشر نارمل رہے گا, ہائی نہیں ہوگا. اتنے ہائی کیٹیگری کی چیز دیکھ رہا ہے تو بلڈ پریشر کیسے نارمل رہے گا, وہ بھی ہائی ہوگا. یہ عالم ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کا کتنا عجیب بات کہ, اور پھر ان کا لباس اتنا بےہودہ بنایا گیا, یہ جان بوجھ کر ہے تاکہ مریض پر جو اللہ تعالی کی رحمتیں ہیں وہ لعنت سے تبدیل ہو جائیں اور وہ مریض اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جائے. کیسا عجیب ہمارے معاشرے کا. اور ایسی چیزیں, یہ ایسی چیزیں جس سے ہم نے کمپرومائز کر لیا, ہم نے کمپرومائز کر لیا. اب سمجھوتا کرو بھائی, ہم کہاں کیا کریں گے ہم. لیکن میرے دوستو الحمدللہ اس ماحول میں اس زمانے میں بھی ایسا ممکن ہے. اگر مریض جا کر کم سے کم ہسپتال میں اتنا کہہ دے, خبردار کوئی فیمیل نرس نہیں آئے گی یہاں پر, ہمیں میل چاہیے, میل. میل نہ ملے تو ای میل لے آؤ, لیکن فیمیل نہ لانا. کہے تو صحیح, ہم اپنی طرف سے کچھ کہتے بھی نہیں ہیں, ہم بڑے تو صحیح. میرے مرشد میں شیخ فرماتے ہیں کہ ان کا دامن اگرچہ دور صحیح, ان کا دامن اگرچہ دور صحیح, ہاتھ اپنا بھی تم دراز کرو. ارے تم کوشش تو کرو, کچھ ہلو تو صحیح, کہو تو صحیح. اب ہاتھ پاؤں پہلا بیٹھ گئے, بالکل باندھ کر جی ہو ہی نہیں سکتا, تو ایسا تو واقعی نہیں ہو سکتا. ایک آدمی اگر ہمت کرے, یعنی ایک بوڑھا آدمی اگر ہمت کرے, وہ یہاں سے پیدل حج کرنے بھی جا سکتا ہے جناب. اگر ایک بوڑھا آدمی ہمت کرے تو حافظ قرآن بھی بن سکتا ہے. وہ کیسے؟ روزانہ ایک آیت یاد کر لے, روزانہ ایک آیت. اگر آیت بڑی ہے ایک لائن یاد کر لے, ایک سطر یاد کر لے. کیا حافظ قرآن کے لیے ضروری ہے کہ دو سال میں حافظ ہو؟ کوئی فرض واجب ہے کیا؟ تین سال, دس سال, پندرہ سال, بیس سال. بھائی بیس سال لگیں گے نا, چلو تیس سال لگیں گے نا, کیا ہے؟ لیکن اگر اس طرح کرے حافظ بن سکتا ہے. اور اگر مان لو ایک سوال ہے کہ جی موت آ جائے گی, آ جائے موت, چونکہ اس کی نیت ہے حفظ قرآن کی, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے قیامت کے دن حافظوں میں اٹھایا جائے گا. تو اگر بڑھاپے میں ہمت کرے یہ کام کر سکتا ہے, اور جوان آدمی بیٹھ جائے کہ جی میں کیسے کروں گا, تو واقعی یہ حج کو تو دور کی بات, مسجد سے اٹھ کے باہر نہیں جا سکتا. اور ہمت ایسی چیز ہے, ہمت ایسی چیز ہے میرے پیارے دوستوں, یہ سب کروا لیتی ہے. اور انسان بے ہمتی اختیار کرے تو اٹھنا مشکل ہے.
لہذا کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں. اس جملے کو یاد کر لے, کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں, کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں. اور بیٹھا رہے تو کرنے کے کام خود بخود نہیں ہوں گے, وہ کرنے کے کام کرنے سے ہوں گے. تو اس لیے میرے پیارے دوستو, ایک ہے تاریک معصیت, طاقت گناہ ہوتے ہوئے گناہ چھوڑ دینا, سمجھا رہے ہیں جناب, طاقت گناہ ہوتے ہوئے گناہ چھوڑ دیا. اور ایک ہے متروک معصیت, اب گناہ کے قابل نہیں رہے, اب گناہ کر نہیں سکتے, چلو بھائی چھٹی, ارے چھوڑو اب تو کرنا ہی نہیں ہے, توبہ توبہ, سمجھ میں آ رہا ہے نا. بس میرے دوستو تاریک معصیت بننا ہے, اور یہی وہ تاریک معصیت, یہی وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی اور ولایت کے لیے منتخب فرماتا ہے. دیکھو نا, ایک دن گناہ ہم سے چھوٹنے ہیں, تو جب گناہ چھوٹیں گے اس وقت تو ہمیں اجر نہیں ملے گا نا. اگر ہم جیتے جی گناہ چھوڑ دیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا قرب, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے انعامات, اتنی رحمتیں, اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت مل جائے گی. اب رہی بات اس ہمت کی کمی ہے, اسی ہمت کے لیے تو صحبت اہل اللہ ہے, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے, انسان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. جب انسان صحبت اختیار کرتا ہے تو دل کی دنیا بدلتی ہے. وہ کام کہ جو انسان کو کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے, واللہ وہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا, انسان بعض لوگ ہیں تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں, یہاں تو جماعت کی نماز پڑھنا مشکل, وہاں تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ماحول کا اثر آیا, آیا نا اثر. چار دوست گھومنے کے لیے جائیں, تین نمازی ایک بے نمازی ہے, جب وہ تین نماز پڑھیں گے وہ چوتھا پڑھے گا نماز کے نہیں, اور ایک نمازی تین بے نمازی ہیں وہ نماز نہیں پڑھیں گے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ بھی نہیں پڑھے گا. صحیح ہے نا, صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو میرے پیارے دوستو اللہ والوں کی جو صحبت ہے یہ ہمارے دل میں, البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ماحول میں رہتے ہیں تو تھوڑی دیر اثر ہوتا ہے, اب اس اثر کو دائمن بنا دے کہ ہمیشہ ہم باخدا رہے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی پر عمل کرے, اس کے لیے صحبت اہل اللہ اختیار کریں. ایسے لوگ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق ہے, جو ہر لمحہ ہر سانس اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو مقدم رکھتے ہیں, ان کے پاس رہے, ان کے ساتھ وقت گزارے. جیسے گزشتہ بیان میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان شریف کا زمانہ ہے, تقویٰ کا موسم ہے, یہ رمضان شریف کا زمانہ ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں گزار لے تو ڈبل انجن لگ جائے گا. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. یہ زمانہ گزار لے کسی کے ساتھ, پھر دیکھے کیا مزہ آتا ہے. وہ وقت گزار کے دیکھے کچھ رہے, ایک ہوتا ہے آنا جانا, ایک ہوتا ہے رہ جانا, فرق ہے دونوں میں. ایک ہے کبھی کبھار آتا ہے, میرے مرشد نے فرمایا کبھی کبھار آنے والا سدا بہار نہیں ہوتا. لہذا کبھی کبھار آنے والے کا تقویٰ بھی کبھی کبھی تقویٰ, کبھی ادھر کبھی ادھر چلتا رہے گا. اور جو ایک زمانہ ایک مدت خصوصاً ایک چلہ 40 دن اللہ والوں کی صحبت میں لگا لے اپنے نفس کے تزکیے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کے لیے, گناہ چھوڑنے کے لیے, فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی جب محبت اور تعلق پیدا ہوگا پھر یہ شخص سدا بہار بنے گا. وقت لگا لے. اور میں ایک بات پیش کرتا ہوں, اس کا مزہ اٹھا کر دیکھیں. اور مزہ اٹھانے کا مزہ کیسے, جس نے مزہ اٹھایا ہو وہی تو کہہ سکتا ہے, اس کی میں الفاظ سے تعبیر نہیں کر سکتا. جیسے آپ لوگ آج کل آم کھا رہے ہیں, نہیں کھا رہے کیوں جناب؟ آپ لوگ کیا شوگر والے بھی کھاتے, وہ کہاں چھوڑتے؟ کیا یہی ہوگا نا, دو ایک گولی زیادہ کھا لیں گے یا ایک انسولین زیادہ لگا لیں گے. لیکن آم کھانے والے اتنے مسجد میں حضرات تشریف فرمائے, ایک آدمی صرف بتا دے آم کھانے کی لذت کو, اس کی لذت کو بیان کر دے کہ آم ایسا لذیذ ہوتا ہے. کیوں بھائی کوئی ایسا؟ ماشاءاللہ دہلی والے لوگ بھی ہیں جو زبان دان کہلاتے ہیں. کوئی ایک آدمی بتا سکتا ہے کہ لذت کیسی ہے؟ ہاں, جس آدمی نے آم نہ کھایا ہو نا, وہ کہے گا کہ جی آم بڑا, وہ بہت بڑی لمبی تقریر کرے گا. جیسے ایک آدمی جس نے حج نہ کیا ہو, کعبہ شریف کو نہ دیکھا ہو,
آپ یقین جانے وہ کتابیں پڑھ کر اتنی زبردست تقریر کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. جس نے حج نہ کیا ہو، جس نے عمرہ نہ کیا ہو، روضہ مبارک کو نہ دیکھا ہو، کعبۃ اللہ کو نہ دیکھا ہو، اور جس نے کعبۃ اللہ کو دیکھا ہوگا نا، وہ تقریر نہیں کر سکتا، وہ کر ہی نہیں سکتا. وہ صرف کیا کرے گا، وہ صرف اتنا کہے گا، اشک بار آنکھوں سے اتنا کہے گا کہ میں وہاں کی لذت کو الفاظ میں بیان کر نہیں سکتا. لہذا آم کھانے والا آم کھانے کی تعریف کر نہیں سکتا، کہے گا نہیں، وہی کرے گا، کریم ہوگا، آم لے آئے گا، کہے گا لو اس کو کھا کر دیکھو. بس جب اگلا کھائے گا، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، کہ جزاک اللہ کے تو نے میری آنکھیں کھول دی، مرا جا با جانے جا تو ہمراز کر دی، میری جان کو تو نے اس آم کا ہمراز بنا دیا. اسی طرح سے میرے دوستوں، اللہ والوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کی کیا لذت ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کا مزہ، ذکر و تلاوت کا مزہ، اور گناہ چھوڑنے کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، میرے دوستوں یہ ان کے پاس بیٹھ کر دیکھیں. بیٹھ کر دیکھیں ان کے پاس کہ کیا لذت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں کیا اثر رکھا ہے. وہ لذت ایسی ہے کہ جس کو الفاظ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، لیکن بیٹھنے والا خود اس لذت کو پیش کر سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، اس کو پتا چلے گا کہ واقعی ایسی لذت اور مزہ ہے کہ جس کو میں الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا. لیکن اس کا رگ رگ، اس کی جان، اس کا شب و روز بتائے گا کہ ہم کسی کے دیوانے ہیں، ہم کسی کے عاشق ہیں، اس اللہ والے کی محبت نے ہم پر یہ اثر کر دیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہمارے لیے ایک لمحہ اللہ سے دور رہنا یہ ہمارے لیے ناممکن تقریباً بن چکا ہے. تو یہ لذت اٹھا کر دیکھیں، اور الحمدللہ سقی نے لذت اٹھائی بھی ہے. اور مزے کی بات پتہ ہے کیا، اس وقت میں خانقاہ میں مقیم ہوں، میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں اجازت لے کر، شیخ سے اجازت لے کے آیا ہوں کہ حضرت بیان کا ایسا معمول ہے، ماہانہ یہ پروگرام ہوتا ہے، میں اس وقت خانقاہ میں مقیم ہوں، خانقاہ کی پرچی بھی میری جیب میں رکھی ہوئی ہے، داخلے کی پرچی، رہنے کی اجازت نامہ میری جیب میں رکھا ہوا ہے ابھی. دادا اس لذت کو کیسے پیش کروں؟ ہاں وہ مزہ میں نے بھی اٹھا کر دیکھا، الحمدللہ وہ لذت ہے میرے دوستو، اور اس سے جو اللہ تعالی کی محبت جو پیدا ہوتی ہے، میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں یہ چیز اکیلے عبادت کرنے سے حاصل نہیں ہوتی. وہ جو کتاب ہے، وہ جو کتاب ہے وہ حقیقت کا روپ دھارتی ہے. تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو ہماری یاد سے چین پاتا ہے. اب وہ سمجھ میں آ گئے نا. اور وہ شعر کا ایک مصرع بھی رہ گیا، چلو اس کو بھی مکمل کر دوں. محرومی نے فرمایا، دائم اندر آپ کار ماہیت، ہمیشہ پانی میں رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے. مار را باؤ کجا ہمرائیت، سام تھوڑی دیر مچھلی پنا دکھاتا ہے. دادا کتنے ایسے چکر باز ملیں گے، کتنے ایسے دھوکے باز اور چکر باز ملیں گے کہ جو بیان میں، تقریر میں یا مسجد میں عبادت گزار نظر آئیں گے، لیکن مسجد سے باہر نکل کر ان کا کیا عالم ہوگا کہ پھر وہی حسینوں کو تانکنا، فلمیں دیکھنا، اور تنہائی میں گلدلوں کے اندر گندے خیالات پکانا، یہ ان کا کام ہوگا. لگے یہ لوگ سانپ ہے، کیونکہ سانپ جب پانی میں جاتا نا، تو چونکہ وہ پانی کا جانور تو نہیں ہے، پانی کا نہیں ہے، لہذا اس کی رگوں کا جو خون ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے. لہذا وہ اس کے بعد پانی سے باہر نکل کر دھوپ کے اندر اپنی سکائی کرتا ہے. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جن کا نفس مطمئنہ نہیں ہوتا، یہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد میں ڈوبتے ہیں، ذکر تلاوت کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے قلب کے اندر ابھی گناہوں کی غلاظت اور گناہوں کا زہر ان کی رگوں کے اندر گھسا ہوا ہے، لہذا اس کے بعد باہر نکل کر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر حسینوں کو تانگ چھانک کرتے ہیں. جیسے سگریٹ پینے والا ہے، اعتکاف میں بھی بیٹھے گا سگریٹ نہیں چھوڑے گا. اور آج کل تو اور ماڈرن زمانہ آ گیا، ماڈرن اعتکاف ہو گیا، اب تو موبائل بھی ساتھ میں لاتے ہیں اور اپنی معشوقہ سے بھی رابطہ رہتا ہے. ایک تو ہوتی بیوی معشوقہ، وہ نہیں پیار والی، اس سے موبائل پر ایس ایم ایس چل رہا ہے، کہ آج میں نے 21ویں رات تھی تمہارے لیے بہت رو رو کے دعا کی ہے. 23ویں شب, 27ویں شب کو کیا کروں بتاؤ, تمہارے لیے کتنے نفل پڑھوں. اور اس سے اور بڑھ کر, اس سے اور بڑھ کر اعتکاف کے پردے ڈالے اندر, ٹیلی فون پہ پیکیجز تو چل رہے ہیں جناب, آج کل تو آورلی پیکیجز چل رہے ہیں, وہ ٹیلی فون پر گپے ہو رہی ہیں اور جناب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حضرت معتکف صاحب دعوت برکاتہم ہیں اور ان کی حرکتیں غارت حرکاتہم ہیں, غارت کرنے والی. یہ معتکفین حضرات کا حال ہے کہ اعتکاف میں موبائل پر, اور وہ پردہ ڈال دیا کہ یار مجھے تنگ نہیں کرنا, میں خصوصی عبادت میں مشغول ہو رہا ہوں. اور جناب یہی کام کر رہے ہوتے. یہ عالم ہے, ماڈرن اعتکاف ہے یار. لوگ تو اس سے زیادہ ترقی چاہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں عورتیں بھی اعتکاف نہ کر بیٹھے. واقعی مسجد تو خوب بھری رہے گی پھر, وہ سبھی لوگ وہیں جا کر اعتکاف میں بیٹھیں گے. تو آ اللہ کی یاد تو کیا, دائم اندر آپ کارے ماہیت مار را باؤ کجا ہمرائیت. تھوڑی دیر کے لیے تو ظالم کرے گا, پھر اس کے بعد وہی گناہ کی طرف بھاگے گا. دو چار روز بد نظری نہیں کرے گا تو اس کو بے چینی شروع ہو جائے گی. یہ علامت ہے کہ اس کا مزاج ابھی بھنگی آ رہا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کی قرب کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ اس کو ابھی لگا نہیں ہے میرے دوست, ورنہ اس کو گناہ موت سے بڑھ کر معلوم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, سبحان اللہ, کہ جب بندے روح پرواز ہو رہی ہے اب اعلان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اے وہ نفس جو میری یاد سے چین پاتا تھا, سبحان اللہ, ارجعی الی ربک, آپ نے رب کی طرف لوٹا, سبحان اللہ. میرے مرشد نے جب یہ آیت پڑھائی بہت دفعہ, اس پر حضرت نے بیان فرمایا, فرمایا کہ اسم سے مسمی کی طرف لوٹا, یعنی جس کی یاد سے, جس کے نام سے تجھے چین ملتا تھا, جس رب کے نام سے تو چین لیتی تھی, اے نفس اے روح, اب اس نام لینے والے یعنی مسمی, اس مولا کی طرف آ جا. اور حالت کیا ہے, کس حالت میں, اس حالت میں اجیلا ربی کی راضیتم مرضیہ, سبحان اللہ, تو اللہ سے راضی, اللہ تجھ سے راضی, ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. یعنی وہ اللہ سے ہر حال میں راضی اور اللہ تعالیٰ کی ہر فیصلہ اس پر راضی, اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے راضی. جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں پھر اس پر اپنی عنایت و مہربانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے. جس حال میں وہ رکھے, جس حال میں, غریبی میں رکھے حاضر ہے اللہ کے, چٹنی روٹی کھلائیں کھا لیں گے, بیوی کم شکل دے دے منظور ہے. راضیت مرضیہ, آگے کیا فرمایا, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, سبحان اللہ. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے عبادی, یا عبادی فرمایا, فادخلی فی عبادی, یا نسبتی کے ساتھ میرے بندوں سے ملو, یعنی میرے خاص بندے جس کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے ملو. ابھی جنت میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا, وادخلی جنتی بعد میں ہے, پہلے میرے خاص بندوں سے ملو. کیوں, میرے مرشد فرماتے یہ میرے ہیں, کیوں, دنیا کے تعلقات میں بھی یہ میرے بن کر رہے, غیر کے نہیں ہوئے. ایسا نہیں اگر معاشرے نے کہا کہ داڑھی نہ رکھو تو انہوں نے بھی داڑھی منڈوا دی. ایسا نہیں کہ معاشرے نے کہا کہ جی یہ تو ہمارے یہاں تو شادی کی رسم ایسے ہوتی ہے تو ہم بھی انہوں نے بھی ویسے کر لیا. نہیں, انہوں نے ہر وقت ہماری مرضی کو اور ہماری خوشی کو مد نظر رکھا. تو جب یہ ہمارے ہیں, جب یہ دنیا کے تعلقات میں ہمارے بن کر رہے تو ہم ان کو اپنا کیوں نہ بولیں. عبادی میرے ہیں میرے, سبحان اللہ. آپ تصور کر دیئے, تصور کیجئے ان اللہ والوں کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے ہیں, سبحان اللہ. اگر وزیر اعظم کسی کو کہہ دو یہ میرا ہے, کیا عالم ہوگا اس کا. لیکن اللہ تعالیٰ جس بندے کو فرما رہے ہیں یہ میرے ہیں, دادا دنیا میں وہ اللہ کے ہوں گے تبھی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں یہ میرے ہیں. دادا سوچ لے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو, جو جنت میں داخلے سے پہلے ان سے ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یعنی جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں نا صاحب, یہ مولوی جو ہے ان سے پنڈ کہاں چھوٹے گا، ان سے تو آخرت میں بھی نہیں چھوٹے گا. اللہ والے علماء، اللہ والے علماء ربانیین، ان سے تو آخرت میں بھی پنڈ نہیں چھوٹے گا، جنت میں بھی ان کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا. کہاں تک بھاگے گا بھائی مولویوں سے؟ اور پھر وہاں پر کہنا بھی تو ہے، ان اللہ والوں سے ہم نے کہنا بھی تو ہے، درخواست پیش کرنی ہے کہ ہم پر بھی عنایت فرما دیجئے، جنت میں ہمیں بھی ساتھ لے جائیے. کس منہ سے کہہ سکیں گے؟ اگر یہی ہوگا کہ مولوی صاحب آپ تو دقیانوس ہی ہیں، آپ تو تنگ نظر ہیں اور ہم دیکھو روشن خیال ہیں، کس منہ سے کہیں گے ان سے آخرت میں؟ کہا بھائی دنیا میں تو تم ہی ہمارا مذاق اڑاتے تھے، دنیا میں تم ہی ہم کو دقیانوسی، بیکورڈ اور کیا کیا بولتے تھے، اب کس منہ سے ہم سے مانگنے کے لیے آئے ہو؟ کیا منہ ہوگا اس وقت ہمارا؟ لہذا جس کو چاہیے آخرت میں ان اللہ والوں سے رابطہ لگانا، تو اصل میں وہ وہاں کھیتی ملے گی، پھل وہاں ملے گا، لیکن درخت یہاں پر لگانا ہوگا. یہی تو صحبت کے لیے بتایا جا رہا ہے. اور یہاں پر میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت معاشاد محمد صاحب پھول پھول رحمت اللہ بات فرمائی، فرمایا کہ دیکھو اللہ والے جنت سے بھی افضل ہے، ان سے پہلے ملاقات کو کہا جا رہا ہے، حکم ہو رہا ہے. فرمایا اس کی حضرت پھول پھول رحمت اللہ فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ جنت مکان ہے. اب یہ منطقی دلیل دیکھیے، فرمایا کہ جنت مکان ہے اور اللہ والے اس کے مکین ہیں، اور مکین افضل ہوتا ہے مکان سے. یعنی مکان کی قیمت مکین سے لگتی ہے. اگر ایک 5,000 گز کا بنگلہ ہے، اس میں بھنگی رہتا ہے، کیا قیمت ہوگی اس مکان کی؟ اور جس جھونپڑی میں بادشاہ آ جائے، صدر آ جائے، اس جھونپڑی کی کیا قیمت ہو جائے گی بھائی؟ لہذا مکان کی قیمت مکین سے لگتی ہے، اس لیے جنت کی قیمت اللہ والوں کے ساتھ ہے، اس لیے جنت پکارتی ہے. کیوں جناب؟ حدیث شریف سنیے نا کہ جنت پکارتی ہے، اپنے مکینوں کو یاد کرتی ہے وہ. اور رمضان شریف کے اندر بھی ہے کہ ندا آتی ہے، یہ ندا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، کہ خیر میں آگے بڑھنے والا آگے بڑھ، خیر کی چاہت رکھنے والا اور برائی کو پسند کرنے والا پیچھے ہٹ جا. اور میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی، فرمایا کہ اللہ والے یہ جنت سے بھی افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ والے جو ہے حامل منعم ہے، یعنی نعمت دینے والے کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور جنت حامل نعمت ہے، اور منعم افضل ہوتا ہے نعمت سے، اس لیے اللہ والے افضل ہیں جنت سے. کیونکہ اللہ والے حامل منعم ہیں، اور جنت حامل نعمت ہے، جنت نعمتیں اپنے اندر رکھتی ہے، اور اللہ والے نعمت دینے والے کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنے دل میں رکھتے ہیں. بس ان اللہ والوں سے اپنا پنڈ یہیں سے جوڑ لے، یہیں سے ان سے سیٹنگ کر لے، رابطہ اور کنیکشن لگا لے. اور وہ رابطہ اور کنیکشن کیسا ہو؟ الفت کے بعد رابطہ ڈسکنیکٹ نہ کیجیے، یہ میرے مرشد کا شعر ہے. الفت کے بعد رابطہ ڈسکنیکٹ نہ کیجیے، ہر روز ملاقات 10 منٹ تو کیجیے. اسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پوچھتے ہیں کہ کہاں رہتے ہو، میں بتاتا ہوں بھائی سوراب گوڑ میں رہتا ہوں، سپر ہائی وے پہ. کہتے ہیں بہت دور ہے. میں نے کہا بھائی اپنے ہاں جب بلا لیتے ہو یہ دور نہیں ہوتا، بنس روڈ بھی تو ہمارے لیے بہت دور ہے، پاکستان چوک. بات یہ ہے کہ آنا فائدہ تو ہے، بیان سننا فائدہ تو ہے، لیکن یہ فائدہ تام اس وقت ہوگا کہ جب آنا جانا لگا رہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ دونوں طرف سے بات بنے، پھر اس کے بعد نفع تام اور نفع کامل ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنا قرب اور تعلق خاص نصیب فرمائے. اور رمضان شریف کی آمد آمد ہے میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے خیر فرمائے اور تقوی کا ذریعہ بنا دے. اور تقوی کا نسخہ کیا ہے؟ ایک تو رمضان شریف کا زمانہ اور اللہ والوں کا ٹھکانہ. جب یہ دو نعمتیں ڈبل انجن لے جائے گا، پھر کوئی انشاءاللہ تعالی کوئی میرے دوستوں چیز نہ ہو کہ ہمیں اللہ والا بننے سے روک دے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بھی بچائے اور اللہ والا بنا دے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. يا الله ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق خاص نصیب فرما دیجیے.
یا اللہ ہمارے نفس کی گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، اپنی یاد کو یا اللہ تعالی ہمارے لیے ایسا بنا دیجئے جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے، ایسے اپنی یاد کو ہمارے لیے ضروری فرما دیجئے، اور یا اللہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر ایک لمحہ ایک سانس نہیں رہ سکتی، یا اللہ آپ کی یاد کے بغیر جینا ہمارے لیے ناممکن بنا دیجئے، جیسے تڑپے مچھلی پانی کے بغیر، جیسے تڑپے مچھلی پانی کے بغیر، دے تڑپ اس سے سوا اپنے بغیر، جیسے تڑپے مچھلی پانی کے بغیر، دے تڑپ اس سے سوا اپنے بغیر، قرب کی لذت چکھا کر اے خدا، قرب کی لذت چکھا کر اے خدا، رنج دوری میں نہ کر پھر مبتلا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنی یاد میں جینا اپنی یاد میں مرنا نصیب فرما دیجئے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ ہم سب کو تاریخ معصیت بنا دیجئے، گناہوں کو چھوڑ دینے والا بنا دیجئے، اور ہماری جانوں کو اپنے قرب اور اپنا تعلق عطا فرما کر ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، اور اے اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہر شر سے ہر غم سے بچا، ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اور اے کریم مالک ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے۔ یا اللہ تعالیٰ جن اولیاء کی صحبتوں سے ہمارے آپ کے علم میں ہماری اصلاح، ہمارا نفس کا تزکیہ یا اللہ مقدر ہے، یا اللہ ان اولیاء کی محبت ہمارے قلوب میں عطا فرما، اور ان کی صحبتوں سے یا ان کے پاس آنے جانے، ان کے پاس رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی صحبت سے ہم سب کو یا اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا دیجئے۔ سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، اور اے کریم مالک اپنے کرم سے بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، اہل مرض کو اہل شفا بنا، ہم سب کو صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما، اور تمام یا اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو پورا فرما، یا اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والے اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی ہمارے مال کی حفاظت فرما، یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے مسلمان اور عالم اسلام کی حفاظت فرما، جو یا اللہ تعالیٰ عصبیت کا زہر ہم مسلمانوں کے دلوں میں، ہمارے شہر والوں میں اور ہمارے ملک والوں میں گھسا ہے، اس زہر کو نکال دیجئے، اور یا آپس میں یا اللہ ایک مسلمان کو مسلمان کے لیے دل میں عزت ڈال دیجئے صرف اسلام کی وجہ سے، اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس زہر کو اس فتنے کو ختم فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ بہم شیر و شکر فرما دیجئے، اور غیروں سے بھی یہود و نصارہ سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ ربنا تک